الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا فضل، ایک بہت بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جس مبارک ہستی کو اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں دنیا میں بھیجا، اور اسی مبارک مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبوت سے سرفراز کیا جانا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید الرسل بنایا، خلاصہ کائنات بنایا، شہنشاہ کونین بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا، تو اس کا مقصد اللہ پاک نے قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کو تمہاری طرف اس لیے بھیجا کہ تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کی نقالی اور تابع داری کرو. جو بھی آپ کی نقالی کرے گا، تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی. ایک صحابی ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک پریشان ہوئے، بیتاب ہوئے، اور سیدھے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے. کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں بیٹھا تھا، اچانک خیال آیا کہ دنیا میں تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایک ساتھ کر دیا، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوا. گھر میں ہوتے ہوئے جب دل چاہتا ہے کہ آپ کا دیدار کریں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، چلے آتے ہیں اور آسانی سے آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں. لیکن خیال یہ آیا کہ کل جب جنت میں سارے جنتی پہنچ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ تو آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ علیین والی جنت آپ کے نصیب میں ہوگی. ہمیں بھی اگر جنت ملی تو ہم تو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے. وہاں اگر ہمارا دل چاہے گا آپ سے ملاقات کا، تو نہ جانے وہاں آپ سے ہمارے لیے ملاقات آسان ہوگی یا نہیں ہوگی. یہاں تو دنیا ہے، جب دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں، لیکن وہاں نہیں معلوم کہ ہم نیچے درجے والے اس اونچے درجے تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں. اس بات نے بے چین کر دیا، بیتاب کر دیا، تو میں آپ کی خدمت میں دوڑا چلا آیا. اس بے چینی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو قرآن کریم کی آیات دے کر بھیج دیا. جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا پیغام سنایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، احکام بجا لائے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں، جو اعلی علیین کے اندر ہیں، جو مقربین بارگاہ رب ذوالجلال ہیں. اطاعت کرنے والے کو اللہ پاک خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ بھی ان انعام یافتہ طبقے والوں کے ساتھ ہوگا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، کتنا پیارا ساتھ ہے، کتنا بہترین ساتھ ہے کہ جس انسان کو دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بدلے میں آخرت میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے کہ آپ جب تشریف لائے، आपने ऐसी तालीमात उम्मत को दी हैं और उम्मत के लिए वो तालीमात छोड़कर गए हैं जो हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हैं। हमारी जिंदगी के तमाम शोबों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। जिस किसी ने उन तालीमात को अपनाया उसको अल्लाह पाक ने बुलंदियां अता फरमाई, जिस किसी ने उन तालीमात को छोड़ा जिल्लत की पस्तियों में दब गया। कौमों के उरूज और जवाल दुनिया वाले अपनी तरफ से मुतय्यन करते हैं कि इस कौम का उरूज इस कारनामे के अंदर है, लेकिन यहां तो खुद अल्लाह ताला मुतय्यन करके बता रहे हैं अंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान हुए तो तुम ही को बुलंदी मिलेगी, तुम ही आला और बाला रहोगे, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा। आखिर क्या वजह थी कि मुट्ठी भर मुसलमान के जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दिलो जान से अपनाया था, एक एक सुन्नत पर मर मिटते थे, उन मुट्ठी भर मुसलमानों को अल्लाह पाक ने दुनिया का मालिक बना दिया, दुनिया के दौलत के खजाने उनके कदमों में लाकर डाल दिए और दीनी लिहाज से अल्लाह पाक ने वो उरूज अता फरमाया कि गुलामों को सरदार बना दिया। लेकिन जब उम्मत ने नाकदरी शुरू की, बेइल्तिफाती शुरू की, सुन्नतों से मुंह मोड़ने शुरू किए, दीन इस्लाम की तालीमात को पसे पुश डालना शुरू किया, हर कौम का नया तरीका अपनाना शुरू किया, दीगर मजाहिब के तरीकों के अंदर फख्र महसूस करना शुरू किया और अपने नबी की तालीमात के अंदर एहसास कम तरीके शिकार होने लगे, तौर तरीकों को छोड़ने लगे, तो वही उम्मत मुहम्मदिया है लेकिन वो जवाल पजीर हो गई। उरूज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है और जवाल आपकी तालीमात को छोड़ने में है। उम्मत जब मुट्ठी भर थी तो थोड़ी सी तादाद को अल्लाह पाक ने उस जमाने के अंदर कुफर पर वो गलबा अता फरमाया कि कैसर और किसरा और रूम और फारस जैसी सुपर पावर उस जमाने में थर्रा उठी और आज पूरी रूए जमीन पर जितने इंसान बस रहे हैं उन इंसानों के अंदर एक तिहाई तादाद मुसलमानों की है। कसीर तादाद के बावजूद मुसलमान इस कदर बेवजन है कि जहां देखा जाए वो बस जाहिरी लिहाज से भी सिर्फ नाम ही का मुसलमान दिखाई देता है और जिल्लत के अंदर, रुसवाइयों के अंदर और जुल्म तशद्दुद के अंदर मुसलमान ही पूरी दुनिया में पिटता हुआ दिखाई देता है। वजह क्या थी कि थोड़े अफराद ज्यादा पर गालिब आए, उन हजरात ने तालीम नबवी को जिंदा रखा और जब तालीम नबवी से रू गर्दानी हुई खुद दीन इस्लाम का खुद मुसलमान ही मजाक उड़ाने लगे, तालीमात को छोड़ने लगे, हलाल हराम की तमीजें मिट गईं, शर्म हया के जनाजे निकल गए, इफ्फत और पाक दामनी तार तार हो चुकी और फिर नाफरमानियां ऐसी उरूज पर गईं कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, दीन के अहकाम की नाफरमानी और छोटों को देखो तो बड़ों की नाफरमानी, औलाद माँ बाप की नाफरमान, हर तरफ आलम बगावत जब बुलंद हुआ तो हर घर के अंदर जिल्लत और रुसवाई ने डेरे जमा लिए। न बीवी के अंदर शोहर की इताअत का जज्बा रहा, न शोहर में बीवी की वफाओं के जज्बे रहे, हर तरफ अफरा तफरी का आलम, ये सारा सब कुछ दीनी तालीमात से दूरी का नतीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुंह मोड़ने का नतीजा है कि मुसलमान आज इतना खोखला हो गया, जंग आलूद हो चुका कि हर दूसरी कौम की कोई नई आदत, कोई नया तरीका उसको अपनाने में अपने लिए फख्र महसूस करने लगा और अपने प्यारे आका की सुन्नत को अपनाते हुए आर महसूस करने लगा, शर्मिंदगी उठाने लगा। तो अल्लाह पाक ने हर उस शख्स को कि जिसने आपकी सुन्नतों को अजमत दी, अल्लाह पाक ने उस जात को अजमत अता फरमाई और जिस किसी ने आपकी सुन्नतों को अजमत की निगाहों से नहीं देखा, गिरी हुई निगाहों से देखा, अल्लाह ताला ने उस शख्स ही को गिरा दिया। अजमत अल अज़मतु लिल्लाह, बड़ाई अल्लाह ही के लिए है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, असल इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है और सच्चे पक्के अहले ईमान की है। बंदा मोमिन अगर हकीकत में खरा मोमिन मुसलमान बन जाता है अल्लाह के अहकामात पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर दिलो जान से अमल पैरा होता है तो अल्लाह ताला हर दौर में, हर जमाने में, हर इलाके में उसको इज्जत अता फरमाते हैं। और क्यों इज्जत अता ना फरमाएं, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بندہ گناہوں سے بچ کر پرہیزگاری کی زندگی اپنا کر تو دیکھے, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو عزت کے ایسے مقام عطا فرماتے ہیں, ایسا عروج عطا فرماتے ہیں جس کو کوئی زوال نہیں ہوتا. اور اگر غیروں کی نقالی کی جائے, غیر قوموں کے مذاہب کے طریقوں کو اپنایا جائے, تو چونکہ ان کی دنیا یہی دنیا ہے. مومن مسلمان کی سوچ بہت دور تک جاتی ہے, اس کی یہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو آخرت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے, ایک راہ گزر ہے جس سے گزر کر آخرت کی منزل کو طے کرتے ہوئے ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور غیر مسلم اس کی دنیا کی کل پونجی, کل متاع, کل ترقی وہی دنیاوی زندگی ہے. اس کی سوچ ناقص, اس کا علم ناقص, اس کے طور طریقے ناقص. اگر کوئی انسان ان کی نقالی کرنے لگ جاتا ہے تو جس کی سوچ ناقص, جس کا علم ناقص, جس کے طور طریقے ناقص, تو وہ انسان خود بھی ناقص رہ جاتا ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا لیا جائے, آپ کے طریقوں کو اپنا لیا جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشفق اور مہربان کوئی ہستی نہیں گزری, آپ سے زیادہ دور رس کوئی ذات نہیں گزری. آپ نے آنے والی زندگی اور اس کے بعد کے آنے والے حالات سے امت کو ایسا آگاہ کر دیا کہ یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی محدود ہے اور بہت ہی تھوڑی ہے. مومن مسلمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بڑھ کر آگے قدم بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر دین فطرت کے مطابق وہ ترقی عطا فرماتے ہیں کہ جیے تب بھی عزت سے اور جب جائے تو تب بھی عزت سے. عزت کی زندگی ملتی ہے اور عزت کی موت ملتی ہے, اور آخرت کے سارے مراحل پھر وہ عزت ہی والے ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق رکھنے والا, سچا عشق رکھنے والا وہی امتی ہے کہ جو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو کامل مکمل اپنا لے. صرف زبانی جمع خرچ نہ کافی ہوگی, وہاں تو معیار اور کسوٹی ایسی ہے کہ اس پر پرکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. سچا اپنی عملی زندگی سے ثبوت دیتا ہے وفاداری کا, عمل کے میدان میں اتر کر دکھاتا ہے. تو یہ نسخہ ایک سیر ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا لے, کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اس کو اپنا لیا جائے تو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی سنتوں سے منہ موڑ لیا جائے تو یہ دنیا کی زندگی بھی ذلتوں میں گزرتی ہے, اقوام عالم کی نگاہوں میں بھی ذلت اور رسوائی, اسلامی معاشرے کے اندر بھی ذلت اور رسوائی, آپس کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور آپس میں تفرقے بازی کا شکار. معاشرہ ایسا چکنا چور ہوتا ہے کہ جب سنتوں سے دور ہوتا ہے تو ہر طرف نفسہ نفسی افرا تفری ہی دکھائی دیتی ہے. تو واحد حل یہی ہے کہ جو بھی سنتوں کو اپناتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس پر چلنا شروع کرتا ہے, تو وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس قدر وسیع ہے اور اس قدر حاوی ہے کہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں, ہر شعبے میں جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی طرف سے واضح رہنمائیاں موجود ہیں. ایک اہم ترین, ایک عظیم ترین سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی, امت کو سکھائی, عمل بھی کیا اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی, وہ ہے عفو و درگزر. جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے, نا اتفاقی ہو جائے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, کوئی بھی خلاف معمول چیز پیش آ جائے, اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے عفو و درگزر کا, معاف کرنے کا اور دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے کا. یہ سنت اس قدر عظیم ہے کہ اگر اس سنت پر عمل شروع کر لیا جائے تو انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے دیکھتے ہی دیکھتے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں ایسے بڑے بڑے عفو و درگزر کے معاملات فرمائے کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے. کفار مکہ کہ جنہوں نے آپ کو لگ بھگ 21 سال تک اذیتیں پہنچائیں, ستایا, ہر طرح سے آپ کی دشمنی پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا, ہر طرح سے آپ کو پریشان کیا, یہاں تک کہ آپ کو جلا وطن بھی کر ڈالا. اس قدر ستانے والی قوم, دشمنی پر تلی ہوئی قوم کہ جس نے جسمانی اذیتیں بھی پہنچائیں اور ذہنی اذیتیں بھی پہنچائیں, ہر طرح سے آپ کو قطع تعلق بھی کر لیا گیا, آپ کے اوپر باقاعدہ اسلحہ بھی اٹھایا گیا اور آخر کار آپ کے لیے قتل کے درپے بھی ہوئے. ایسی خون ریزی کرنے والی, ایسی دشمنی پر تلی ہوئی قوم 21 سال کے بعد جب اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر غلبہ عطا فرمایا, 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال مدینہ منورہ کے, لگ بھگ یہ 21 بن جاتے ہیں. حدیبیہ کے موقع پر جب آپ جا رہے تھے عمرے کے لیے تو کفار نے روک دیا کہ آپ عمرے کے لیے بھی نہیں آ سکتے. بتایا کہ ہم بالکل نہتے ہیں, ہتھیار اور اسلحہ لے کر نہیں آئے, ہم صرف اللہ کے گھر عبادت کی غرض سے آئے ہیں, عمرہ کریں گے اور سیدھے واپس جائیں گے. کفار نے رکاوٹ ڈال دی اور آڑے آ گئے. اور پھر وہاں نوبت آئی ایک معاہدے کی جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے. اس میں اپنے اپنے جو مفادات کی شرائط تھی وہ ساری شرائط انہوں نے عائد کی گئی, یہ شرائط یہ شرائط یہ شرط, مختلف شرائط لگائیں اور آگے بڑھنے سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا کہ یہیں سے واپس پلٹ جاؤ. حدیبیہ سے پورا قافلہ مدینہ منورہ سے چل کر آیا ہے, عمرے کی تیاری کر کے آیا. اس زمانے کا سفر بھی بڑا کٹھن ہوتا تھا, کٹھن سفر برداشت کر کے ریگستان میں پہاڑوں پر ہوتے ہوئے یہاں پہنچے, لیکن بالکل مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آگے جانے سے روک دیے گئے. اور اوپر سے تمام کی تمام شرائط وہ عائد کی جا رہی ہیں جو ساری ان کے مفادات میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ معاہدہ تحریر فرما لیں. معاہدہ طے ہو گیا اور اسی معاہدے کے اندر ایک شرط یہ بھی طے پائی کہ اگر کوئی شخص معاہدہ طے پایا 10 سال کے لیے, آپ نے ان سے طے کر لیا کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی, نہ تم ہم سے لڑو گے نہ ہم تم سے لڑیں گے. 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور اس میں مختلف شرائط کے تحت ایک شرط یہ بھی آئی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کا رہنے والا مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس ہمارے حوالے کریں گے, مکہ والوں کے سپرد کریں گے تاکہ وہ اس کو ظلم کی چکی میں اچھی طرح پیسیں. اور اگر وہاں سے کوئی شخص مدینہ منورہ سے علیہ باللہ مرتد ہو کر دین اسلام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا, ہم اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. آپ نے اس شرط کو بھی منظور فرما لیا. اور صحابہ اکرام ہیں جن کے اوپر یہ سفر بڑا شاق گزر رہا ہے کہ بالکل قریب پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ کے زیارت سے محروم واپس لوٹ رہے ہیں. واپسی کے اندر اللہ پاک نے آیات اتار دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی. صحابہ حیران ہیں کہ ہم تو عمرہ کیے بغیر اتنی دور سے آئے ہوئے بغیر عمرے کے یہیں سے واپس جا رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے, حکیم مطلق ہیں, سارے فیصلے ان کے ایسے چلتے ہیں کہ جو بندے کی سمجھ سے بالا تر ہیں. ہوا یہ کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور اس معاہدے کے اوپر عمل شروع ہوا. کچھ وقت کے بعد ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ایک صاحب اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ پہنچے, جن کا نام تھا حضرت ابو بصیر. مدینہ منورہ جب آئے تو پیچھے پیچھے کفار کے دو کارندے آ گئے کہ ہمارا ایک آدمی مسلمان ہو کے آپ کے پاس آیا ہے, لہٰذا اسے ہمارے سپرد کیا جائے, حوالے کیا جائے, معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی ورنہ. آپ نے فرمایا ابو بصیر ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو بھی مکہ سے اسلام لے کر ہماری طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس لوٹانے کے پابند ہوں گے, تو لہٰذا تم واپس چلے جاؤ, اسی میں خیر ہے. وہ دونوں کارندے ابو بصیر کو لے کر واپس مکہ کی طرف چل پڑے. تھے چونکہ دشمن یہ ہیں مسلمان وہ ہیں کافر, یہ ان کی جان کے دشمن وہ ان کی جان کے دشمن, اور مسلمان کے لیے کافر کا خون ویسے ہی حلال ہے. راستے میں کہیں موقع لگا تو حضرت ابو بصیر نے ایک کا کام تمام کر دیا, ایک کو قتل کیا, دوسرے کے قتل کے درپے تھے کہ وہ جان بچاتا ہوا واپس پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچا اور شکایت کی کہ آپ کے ساتھی نے تو ہمارے آدمی کو مار دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی ہماری ذمہ داری تھی کہ اس آدمی کو تمہارے سپرد کر دیں, اب تم جانا تمہارا کام جانے, اس کو واپس لے جانا تو تمہاری ذمہ داری تھی, وہ تمہارے خون کا پیاسا, تم اس کے خون کے پیاسے, تم خود اس کو صحیح سے لے کر جاتے, اب وہاں تک کی ذمہ داری تو ہماری نہیں تھی. غرض یہ کہ ابو بصیر تو راستے ہی سے ایک کا کام تمام کر کے دوسرے کو اس طرح بھگا کے خود نکل گئے ساحل سمندر پہ جا کر ڈیرہ لگا لیا اور وہاں اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی آئندہ اسلام قبول کرے وہ بجائے مدینہ جانے کے, چونکہ کفار اس کو چھوڑیں گے نہیں, مدینہ جانے کے بجائے وہ ابو بصیر کے پاس آ جائے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ، مسلمانوں کی تعداد وہاں جمع ہونی شروع ہو گئی. اور کچھ وقت گزرا کہ یہ چھاپہ مار ٹیم تیار ہو گئی، کبھی ادھر چھاپا، کبھی ادھر چھاپا، کبھی ادھر حملہ، کبھی ادھر حملہ، کفار کا جینا دوبھر کر دیا. وہ شرط جو انہوں نے لگائی تھی اپنے مفاد کے لیے، وہی شرط ان کے گلے ایسی پڑی کہ خود ہی چل کر آئے مدینہ منور اور کہا کہ اس شرط کو منسوخ کر دیا جائے، یہ شرط ہمیں نہیں چاہیے، جو بھی مسلمان ہو بھلے وہ مدینہ آ جائے. وہاں انہوں نے ڈیرہ جما لیا ابو بصیر کی قیادت میں، اور یہ چھاپہ مار دستہ آئے وقت ہمارے قافلوں کو، ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالی نے کچھ ہی وقت کے اندر وہی شرط ان کے خلاف ایسے دکھائی کہ خود آ کر مجبور ہوئے اس معاہدے کو ختم کیا، اس شرط کو، اس شق کو ختم کیا. معاہدہ ابھی چل رہا تھا، 10 سال کا معاہدہ چونکہ طے تھا، کچھ وقت گزرا کہ ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ایک قبیلے کے اوپر حملہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار تھا اور آپ کی طرف سے اس کو جنگ لڑنی تھی اور آپ کے ساتھ تھا شانہ بشانہ، اس پر انہوں نے حملہ کیا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، حالانکہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے ہمارے حلیف پر حملہ کر کے خود معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا اب ہم بھی صبر نہیں کریں گے، اب ہم بھی پلٹ کر بدلہ لیں گے اور اب مکے والوں پر چڑھائی کریں گے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. ادھر کفار کو جب معلوم ہوا کہ وہاں سے آپ چل پڑے، وہیں پر اللہ پاک نے ایسا رعب اور دبدبہ ان پر قائم فرما دیا، ان کی ایسی ہوائیاں اڑی، خوف زدہ ہوئے، ہیبت زدہ ہوئے، ہر ایک ہکا بکا تھا کہ کون کہاں بھاگے، کہاں چھپے، کیا کرے. اس وقت اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسی ہیبت تاریخ فرما دی، ایسی دہشت تاریخ فرمائی کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے دم دبا کر بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے. اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آپ مکہ مکرمہ کی طرف، جس کو اللہ پاک نے بلد حرام بنایا، ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا، وہاں تو مجرم کو بھی سزا نہیں دی جاتی جب تک کہ حدود حرم سے باہر نہ نکال لیا جائے. لیکن جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اللہ پاک نے آپ کے لیے حدود حرم بھی حلال فرما دی، فرمایا کہ جہاں جس کو دل چاہے آپ اپنے دشمنوں کو قتل کر سکتے ہیں. سرزمین حرم کو آپ کے لیے اس موقع پر حلال قرار دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جرار مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کفار پر وہ ہیبت روز بروز بڑھتی چلی گئی، دہشت اور خوف بڑھتا چلا گیا. عالم یہ ہوا، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہوتے ہوتے فاتحانہ حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا مقابلہ مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. آپ جس وقت داخل ہو رہے تھے تو وہ پرانا دشمن جس نے شروع سے اب تک جینا دوبھر کیا ہوا تھا، ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، بظاہر تو ایسا ہوتا کہ آپ کا غصے کے عالم میں سر تنا ہوا ہوتا، گردن اکڑی ہوئی ہوتی، سینہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا، تیش میں ہوتے، آگ بگولا ہوتے اور وہاں دشمنوں کے خون کی ندیاں بہا دیتے. لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے زمانے مبارک پر تھا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، واقعی اللہ پاک نے سچ کر دکھایا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی. وہی مکہ مکرمہ جس سے کل آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آج آپ ایسی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں کہ سامنے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں کفار نہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کا سر مبارک جھکا چلا جا رہا تھا، گردن جھکی چلی جا رہی تھی، آپ کا امامہ آپ کی سواری کے کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا رہا تھا، سر جھکائے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے. آقا کہیں چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ میں تیرا سر کا جھکانا دیکھوں. سر جھکائے ہیں، آنکھوں سے آنسو برسا رہے ہیں اور زبان مبارک پر انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور داخلے کے وقت اعلان فرما رہے ہیں، جو کوئی اپنا ہتھیار پھینک دے وہ امن میں ہے، جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے امن میں ہے، جو کوئی حرم محترم مسجد حرام میں آ جائے امن میں ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے وہ امن میں ہے. مختلف عنوانات سے امن کو آپ عام فرما رہے ہیں. مسجد حرام میں جا پہنچے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف پر چڑھ کر اذان دیں. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان سے بیت اللہ کی چابی منگوائی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا اور پھر بتوں کو گرایا گیا، بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا گیا جو اب تک کفار کے زیر نگین تھا. اب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, آیت تلاوت فرما رہے ہیں اور بت ٹوٹ ٹوٹ کے چکنا چور ہو کے گر رہے ہیں. اس وقت آپ بیت اللہ شریف پر کھڑے ہوئے اور سامنے یہ سارے کفار کے بڑے بڑے رؤسا اور سرداران اور عوام سب لرزہ بر اندام ہیں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں, کیا فیصلہ تمہارے لیے کرنے والا ہوں. دبے لفظوں میں کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو ایک شریف بھائی پایا ہے, عفو درگزر کرنے والا پایا ہے, ہمیں امید ہے کہ آج بھی آپ اپنا وہی پرانا انداز اختیار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمون, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کیا. یہ وہ عفو درگزر کا بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ دشمن سامنے موجود ہے, پورا لشکر جرار آپ کے ساتھ موجود ہے اور اس میں نامی گرامی آپ کے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے شروع سے جینا دوبھر کیا ہوا تھا, لیکن آج اس دشمن پر قابو پا کر وہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ دشمن ڈر کے مارے خوف کے مارے تھر رہا ہے کہ بھاگیں گے بھی تو کہاں تک بھاگیں, بیوی بی بچے ہیں, مال و ساز و سامان ہیں, گھر بار ہیں, نکل کر کہاں افراتفری کا شکار ہوں گے, جب مرنا ہی ہے تو یہی مرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عفو و درگزر کا وہ تاریخی فیصلہ سنایا جا رہا ہے, اذهبوا جاؤ مزے کرو, انتم الطلقاء, تم سب کو میں نے آزاد کیا. آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا سوائے چیدہ چنندہ تین چار افراد تھے کہ جو بہت زیادہ حد سے زیادہ گستاخ تھے, ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں کہیں ملے ان کو مت چھوڑنا, حتیٰ کہ بیت اللہ کے پردے سے بھی لپٹے ہوں تب بھی ان کو مت چھوڑنا. چند گستاخ تھے جو گستاخ رسول تھے, جو ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے ان کو تو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معافی کا اعلان فرمایا جو تاریخ ساز تھا, آنے والی امت کے لیے سبق تھا کہ تم بھی جب کبھی غلبہ پا جاؤ تو ماتحتوں کو معاف کر دینا. حالانکہ یہ سب سے بڑی دشمنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اول سے شروع ہوئی تھی. جس دن آپ کو اللہ پاک نے ذمہ داری سونپی, آپ نے سب کو جمع کیا کوہ صفا پر, فرمایا کہ اگر میں تم سے بتاؤں اور کہوں کہ پیچھے دشمن کی فوج آ چکی ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں, آپ کو ہمیشہ ہم نے سچا پایا, بات کا پکا پایا, آپ ہمیشہ سچ بات کہنے والے تو آپ کی بات پر ہم اعتماد کیوں نہیں کریں گے. 40 سال کا عرصہ گزرا تھا اس قوم کے اندر جو آپ کی سچائی, امانتداری, دیانتداری, وعدے کے پکے ہونے کے مشاہدے کیے ہوئے تھے. سب نے آپ کی تائید اور تصدیق کی جس وقت آپ نے کہا کہ اے قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, صرف ایک وحدہ لا شریک وہی معبود برحق ہے, کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ اعلان سننا تھا, ابو لہب نے اسی وقت پتھر اٹھا کر آپ کی طرف پھینکے اور کہا تباً لک الہذا جماعتنا, علیاذ باللہ. اس نے ناپاک کلمات نکالے اور آپ کے لیے بددعائیہ کلمات دیے اور کہا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. اللہ پاک نے بھی فرمایا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے جو ہمارے پیارے پیغمبر کو بدعا دے رہا تھا, اسی کے ہاتھ تباہ ہو برباد ہو, اسی کا ستیہ ناس ہو. وہ دن تھا, اس دن سے جو دشمنی نے جنم لیا, یہ پورا عرصہ دشمنی کے اندر گزرا, بیچ میں کتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے, کتنے بڑے بڑے حالات آئے, صحابہ کی کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زخم آئے, دندان مبارک شہید ہوئے, کس قدر چہیتے اور آپ کے پیارے صحابہ ان کی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے. لیکن آج وہی دشمن جو خون کا پیاسا تھا آج سامنے موجود ہے, فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم الیوم, آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں, انتم الطلقاء, تم سب کے سب آزاد ہو. تو یہ وسعت ظرفی کا عملی طور پر آپ نے امت کو درس دیا. ایک وقت آپ آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے, ایک مشرق نے دیکھا موقع اچھا ہے, درخت کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, آیا قریب, چپ چاپ آپ کی تلوار لی اور سر پر تلوار سونت کے کھڑا ہوا, آپ کی آنکھ کھلی, کہنے لگا میں یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. صحابہ اکرام دور دور تھے, اس وقت آپ اکیلی جان تھے, تلوار ہاتھ میں ہے اور بالکل سر پر سونت کے کھڑا ہوا ہے, موقع اس کو اچھا مل گیا, کہا میں یمنعک منی, مجھ سے کون بچا سکتا ہے آپ کو. آپ نے صرف فرمایا اللہ, اللہ کا لفظ کانوں میں پڑا, ایسا خوف اور دہشت تاری ہوئی, کپ کپی تاری ہو گئی, ہاتھ بھی کپ کپانے لگا, تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی اور اس پر تانی, فرمایا کہ میں یمنعوں کا منی, تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا آپ کے اچھے اخلاق. دشمن تھا, مشرک تھا, جان کا پیاسا بن کر آیا تھا, لیکن جانتا تھا کہ یہاں جان کے بدلے میں جان نہیں جائے گی. کہا آپ کے میٹھے اخلاق, آپ کے پیارے اخلاق مجھے بچائیں گے. آپ نے فرمایا جا, تجھے معاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, ہمیشہ آپ نے عفو درگزر کا سبق دیا. اور اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں امت کو اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہی ترغیب دی ہے, یہی تعلیم دی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ذریعے سے امت کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا فاعف عنہم واصفح, اپنے ان امتیوں سے, اپنے صحابہ سے عفو درگزر سے کام لیا کریں. چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے, کوئی ناگواری ہو جاتی ہے, فاعف عنہم, معاف کر دیا کریں. واصفح, درگزر سے کام کی لیا کریں, اسی میں بہتری ہے. یا آپ کے ساتھی ہیں, جانثار ساتھی ہیں, اپنی جان آپ پر چھڑکتے ہیں, کبھی کبھار مزاج کے خلاف فرضی کوئی ہو جائے, اتار چڑھاؤ ہو جائے, فاعف عنہم واصفح, آپ وہ درگزر سے کام لیتے رہیں. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اونچے اخلاق عطا فرمائے, فرمایا کہ ادفع باللتی ہی یا احسن, آپ کے ساتھ جب کوئی برائی کرے تو آپ برائی کا بدلہ پلٹ کر برائی سے نہ دیں, برائی کرنے والے کا بدلہ اچھائی سے دیں. ادفع باللتی ہی یا احسن, آپ برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دیا کریں. آپ کے ساتھ سامنے والا برائی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, لیکن آپ کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ ادفع باللتی ہی یا احسن, اچھائی کے ساتھ آپ برائی کا بدلہ دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ, نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے, وہ کیا ہو جائے گا اس اچھائی کا بدلہ پا کر؟ ولی حمیم, آپ کا جگری دوست بن جائے گا. برائی کا بدلہ جب اچھائی سے ملے گا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, آخر کار اس کا رد عمل اس پر یہ ہوگا کہ وہ بھی ایسا متاثر ہوگا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسا لگے گا جیسے یہ بہت پرانے کوئی گہرے دوست تھے. تو اللہ پاک کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہی تعلیم ملی ہے کہ ہمیشہ عفو درگزر سے کام لو. ٹھیک ہے, جہاں کہیں ظلم و ستم ہو, بدلہ لینے کا حق شریعت نے دیا ہے کہ جتنی زیادتی کی جائے. فَمَنِ اعْتَدَى, جہاں کہیں تجاوز کیا جائے, فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, تو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تم بھی اتنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو. بدلہ دینے کا اختیار دیا, لیکن فضیلت قائم رکھی کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ بدلہ لینے کی قدرت اور قوت کے باوجود معاف کر دیں اور درگزر سے کام لے لیں تو یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے. ورنہ تو جتنا ظلم ہوا, جتنی زیادتی ہوئی, جتنی کسی نے تجاوز کیا, اس حد تک شریعت نے انتقام لینے کی اجازت دی ہے. بدلہ لینے کی قدرت ہے, بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا, جو کچھ انسان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی اس نے اس کے ساتھ کر لیا, ملا کچھ نہیں. عدلے کا بدلہ تو ہو گیا لیکن وہ محبت نہیں ملی, وہ فضیلت نہیں ملی, وہ وعدے نہیں ملے جو اللہ پاک نے معاف کرنے پر رکھے تھے. فضیلت اس میں رکھی کہ بدلہ لینے پر قادر ہو اور حق بجانب ہو, لیکن اس کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دو تو بڑا ہی اچھا بدلہ ملے گا, بڑا اونچا انعام ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق بجانب ہونے کے باوجود حق پر ہے, بدلہ لے سکتا ہے, انتقام لے سکتا ہے, لیکن فرمایا کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے, اگلے آدمی سے درگزر کر لیتا ہے, فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. بدلہ لے لیا, عدلے کا بدلہ تو ہو گیا لیکن ملا کچھ نہیں, لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سامنے والے سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیا, تو اس قدر بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بدلہ اور انتقام لے سکتا ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, لیکن وہ معاف کر دیتا ہے, فرمایا کہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, ایسے شخص کے لیے میں ضامن ہوں اس بات کا کہ جنت کے بیچ و بیچ اس کو گھر دلواؤں گا. تو یہ ترغیب، یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دی ہے کہ جب کبھی معاملہ آئے تو پھر عفو و درگزر سے کام لے کر جنت کے اندر گھر بنانے کے سامان کر لو. ایک شخص جس کو شوق تھا بزرگوں کے حالات دیکھنے کا، ایک بزرگ سے کہا کہ یہ سنے کہ بزرگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو مجھے شوق ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کس طرح مختلف ہوتے ہیں. تو بزرگ نے فرمایا کہاں ان چکروں میں پڑتے ہو، چھوڑو اپنا کام سے کام رکھو، عبادت کرو، اللہ کو اور مناؤ، ان چکروں میں کام پڑے. کہا نہیں نہیں مجھے شوق ہے، دیکھوں تو صحیح کہ بزرگوں کے بارے میں سنے کہ بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو مجھے بھی دکھائیں کہ کیسے رکھ. تو انہوں نے پھر پتہ بتا دیا کہ جاؤ فلانی مسجد کے اندر، دیکھنا تین اللہ والے بیٹھے ہوں گے، ذکر و اذکار میں لگے ہوں گے، جا کر ان کی کمر پر ایک ایک مکہ مارنا اور پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، آ کے مجھے اطلاع دینا. تھوڑا سا ہچکچایا، اللہ والوں کی کمر پہ مکہ مارنا، اور میں کہ ہاں جب رنگ دیکھنے تو یہ تو کرنا پڑے گا. چلا گیا اس مسجد میں، پہنچا دیکھا تو واقعتاً تین بزرگ مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کریں ذکر اللہ میں لگے ہوئے. اس شخص نے جا کر ہمت کی اور شروع والے بزرگ کی کمر پر ایک مکہ دے مارا. کوئی جنبش نہیں ہوئی، کوئی حرکت نہیں ہوئی، نہ ٹس سے مس ہوئے. آگے بڑھ کر دوسرے بزرگ بیٹھے تھے، ان کی کمر پر بھی مکہ مارا. وہ پلٹے، اس کی شکل دیکھی، پلٹ کر اس کی کمر کی طرف آئے اور ایک مکہ دے مارا. پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ گئے. آگے بڑھا تیسرے کی کمر کی طرف اور ان کی کمر پہ پہنچ کے جب مکہ مارا، وہ پلٹے، دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ دبانے لگے، پوچھنے لگے بھائی لگی تو نہیں تمہارے ہاتھ میں میری وجہ سے، کچھ نقصان تو نہیں ہوا، کچھ تکلیف تو نہیں پہنچی. یہ حیران، ایک نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں، ایک نے پلٹ کر مکہ مارا اور ایک وہ ہاتھ دبانے لگ گیا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی. بہرحال یہاں سے قصہ مختصر یہ کہ پلٹ کر واپس ان بزرگ کے پاس گیا اور جا کے ان سے یہ حالات ذکر کیے کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا. انہوں نے پھر تفصیلات بتائیں، فرمایا کہ پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے، تم نے مکہ مارا، انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ مجھے کسی نے مارا. انہوں نے سوچا کہ جتنی دیر میں بدلہ لوں گا، ذکر اللہ سے ہٹوں گا، اپنا وقت میرا غفلت میں گزرے گا، ذکر اللہ سے میں ہٹ کر غافل ہو جاؤں گا، تو کیوں اپنا وقت ضائع کروں. انہوں نے اپنے اس وقت کو کرامت بنانے میں لگائے رکھا، ذکر اللہ میں لگے رہے اور پلٹ کر بدلہ نہیں لیا. اور دوسرے والے بزرگ کہ جن کی کمر پر مکہ لگا، تو ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ وہ سنا ہوا ہے کہ جو میرے ولی کو ستائے گا تو اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، تو انہوں نے پلٹ کر اتنا ہی بدلہ لے لیا تاکہ اللہ کے اس بندے کا حساب ہی معاف ہو جائے، آگے آخرت میں اس پر پکڑ نہ آئے. اور تیسرے جو تھے ان کی شان یہ تھی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلہ اچھائی سے دینے والے، کہ کمر پر مکہ کھایا لیکن اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہے، اس کا ہاتھ دبا رہے ہیں کہ تمہارے کو میری ذات کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. تو یہ مختلف حالات ہوا کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہیں کہ جو معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور معاف کر ڈالیں. تو ایسے کے لیے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فضیلت سنوائی ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرو گے، وہ فضیلت تم کو حاصل ہوگی کہ جنت کے بیچوں بیچ تم کو مکان مل جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک شخص آیا جس کا دانت ٹوٹ چکا تھا، بڑا غصے میں آگ بگولا تھا کہ مجھے بدلہ چاہیے، سمجھایا کہ معاف کر دو لیکن سمجھ نہیں رہا تھا. آخرکار فیصلہ ہوا کہ دانت کے بدلے دانت. جب وہ دانت توڑنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، فرمایا کہ چلو بدلہ تو لینے جا رہے ہو، اتنی بات سنتے جاؤ کہ اب تک تو تم مظلوم ہو، وہ ظالم ہے، دانت توڑنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادتی ہو جائے، تم زیادہ زور سے مار دو تم ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم ہو جائے گا، اور بدلہ لے لو گے ملے گے کا. حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص غصے کے وقت میں اپنے غصے کو پی جائے اور سامنے والے کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسے وقت میں معاف فرمائیں گے جس وقت وہ شخص معافی کا زیادہ حقدار ہوگا. رک گیا فوراً، حضور کے فرمان میں اتنی جان، اتنی تاثیر ہے کہ مدت کے بعد بھی کان میں جب وہ پڑتا ہے تو دل کو ہلا دیتا ہے. بس یہ سننا تھا، کہا کیا یہ بات آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے کانوں نے خود یہ فرمان حضور سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے، سامنے والے کو معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیں گے، حالانکہ اس شخص بہت زیادہ معافی کا حقدار ہوگا. بس کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. بدلہ لے لیتا ہو سکتا ہے زیادتی ہو جاتی, زیادتی نہ بھی ہوتی کم از کم دنیا ہی میں حساب ختم ہو جاتا, آخرت کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں بچتا. لیکن فضیلت اس میں ہے کہ معاف کر دیا, آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے, اس بندے کو دنیا میں معاف کرنے کی بدولت آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تو نے دنیا میں معاف کیا, میں نے تجھے آخرت میں معاف کیا. تو عفو درگزر بڑی اونچی صفت ہے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کے زیر کفالت تھے, جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے اوپر منافقین نے الزام لگایا, بہتان لگائی, تو اس وقت بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس پروپگنڈے میں آ گئے, تو اس میں حضرت مصطح بھی اس پروپگنڈے میں آ گئے کہ شاید واقعتاً یہ گناہ ہوا ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ہوا کہ مصطح جو ہمارا ہی آدمی ہے وہ میری بیٹی کے بارے میں ایسا بدگمان ہوا, ناراض ہو کر فرمایا کہ آئندہ میں اس کے اوپر کوئی بھی مالی نان نفقہ خرچ نہیں کروں گا. حالانکہ حضرت مصطح کی کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مالی مدد مالی اعانت تعاون کیا کرتے تھے, ناراض ہو گئے, فرمایا کہ آئندہ اس کے ساتھ میں کوئی خیر کا کام نہیں کروں گا, قسم اٹھا لی. اللہ پاک نے آیات نازل فرما دی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. عفو درگزر سے کام لو, معاف کرو, درگزر کرو. آگے جو جملہ ارشاد فرمایا کتنا پیارا, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے؟ اللہ تعالیٰ کی اگر معافی چاہیے تم بھی بندوں کو معاف کر دو. حالانکہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ الزام تراشی ہو رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ام المؤمنین ہیں, حضور کی عزت اور آبرو ہیں, اور اس میں ایک سادہ لوح وہ بھی پروپگنڈے میں آ گئے اور کہا کہ ہاں یہ الزام صحیح ہوگا, اور ناراضگی کے اندر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ آئندہ میں اس کے ساتھ کوئی خیر کا کام نہیں کروں گا, میں اس کے اوپر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا. اللہ پاک نے ان کی سفارش فرما دی, فرمایا کہ اہل خیر حضرات کی یہ شان نہیں کہ وہ قسم اٹھا کر نیکی سے اپنے آپ کو روکیں. عفو درگزر کرو, معاف کرو, درگزر سے کام لو. الا تحبون, کیا تم کو یہ اچھا نہیں لگتا, ان یغفر اللہ لکم, اللہ تم کو معاف فرمائے. اللہ کی اگر معافی چاہیے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھو. اتنے پیارے انداز سے اللہ پاک نے ایک اصول دے دیا کہ بندوں کے ساتھ عفو درگزر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عفو درگزر فرمائیں گے. یہ بہت عظیم سنت ہے, بہت بھاری اور مشکل سنت ہے. انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو, بدلہ لینے کے اندر انسان قدرت رکھتا ہو, اس کے باوجود بھی معاف کرنا بہت اونچی صفت, بہت اونچا ظرف اس کے لیے چاہیے, ورنہ تو یہاں اینٹ کا جواب پتھر سے اور بات کا جواب گالی سے دینے پر انسان تلا رہتا ہے. تھوڑی سی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا بڑھا کر جواب دیتا ہے کہ اس کے نسلیں تک بھی یاد رکھتی ہیں کہ آئندہ وہ بھول کر بھی وہ غلط کام نہیں کرتی. لیکن اسلام نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنے صحابہ کی, اپنی صحابیات کی ایسی تربیت فرمائی, ایسے ان کا ذہن بنائے, مزاج بنائے, ایسی ان کی تربیت کی کہ وہ حضرات اشاروں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون آئیں, کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ گھر میں فقر و فاقہ تھا, کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے, ایک صاحب جن کا باغ تھا کھجوروں کا, تو ہم نے ان سے کھجوریں لیں ادھار پر, کھجوریں لیں اور قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ وہ ساری کھجوریں ہم نے کھانے ہی میں استعمال کیے, کوئی کھجور ضائع نہیں ہوئی. گھر میں ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت تھی, اور مقررہ تاریخ آنے پر ہمارے پاس وہ رقم پوری نہ ہو سکی جو اس کی قیمت طے تھی, ادھار پر کھجوریں خریدی تھی اور تاریخ کے اوپر وہ رقم پوری نہ ہو سکی, تو ہم اس کھجور والے سے کہتے ہیں کہ ذرا قیمت میں کمی کر لو, کوئی ہمارے ساتھ نرمی کر لو, قیمت تھوڑی ہلکی کر دو, جتنا طے پایا اس میں کمی کر لو. وہ انکار کرتا ہے, انکار کرتا ہے, بار بار ہم اس کی منت سماجت کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک دن غصے میں آ کر اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی اس قیمت میں ہرگز کمی نہیں کروں گا. بس یہ بات جب آپ نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا, فرمایا تا اللہ یفعل خیرا, تین دفعہ آپ نے تعجب فرمایا. قسم اٹھائی ہے اس نے نیکی نہ کرنے پر, قسم اٹھائی ہے اس نے نیکی نہ کرنے پر, قسم اٹھائی اس نے نیکی نہ کرنے پر. مطلب یہ کہ سامنے والا مجبور ہے, تنگ دست ہے, اس کے حالات ساتھ نہیں دے رہے, تو اس میں کچھ کمی کر دینا یہ تو نیکی تھی, اس کے ساتھ احسان کر دینا, ہمدردی اور مروت سے کام لینا یہ تو نیکی تھی. لیکن اس شخص نے ایسا کام کیا کہ نیکی نہ کرنے پر قسم اٹھا لی, اللہ کے نام کو استعمال کیا, اللہ کے بیچ میں ڈالا اور نیکی نہ کرنے پر. یہ بات تو ہو گئی, خاتون نے جا کر یہ بات اس تاجر کو بتا دی کہ میں نے یہ معاملہ حضور کے سامنے رکھا اور حضور نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہ اللہ یفعل خیرا, اس نے قسم اٹھا لی نیکی نہ کرنے پر. یہ جملہ اس کے کان میں پڑنا تھا, دل پہ جا کے چوٹ لگی کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی, نیکی نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھا اور مجھے دھیان بھی نہیں. فوراً دوڑے چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں, کہا کہ یا رسول اللہ اگر تو آپ فرمائیں تو میں یہ ساری کی ساری قیمت اس خاتون کے لیے معاف کر دوں. آپ نے فرمایا ساری قیمت تو معاف نہیں کرو, لیکن بہرحال اس کی مجبوری ہے, وہ جب منت کر رہی ہے سماجت, منت و سماجت کر رہی ہے کہ بھائی ہماری گنجائش نہیں ہے تو اس میں کم کر سکتے ہو, لیکن تم تو کم نہ کرنے پر قسم کھا بیٹھے. تو یہاں وہ شخص فوراً کہا کہ یا رسول اللہ جتنی قیمت وہ دے سکتی ہے میں اتنی ہی پر راضی ہوں. اب یہ تربیت آپ نے عملی طور پر فرمائی, اگر تو آپ چاہتے کہہ سکتے تھے بھائی جتنے پر سودا طے پایا ہے اتنی ہی قیمت چکاؤ, وہ حق بجانب ہے, بحیثیت قاضی, بحیثیت مفتی, بحیثیت حاکم, قانونی تقاضا یہ تھا کہ جتنا سودا طے پایا اتنا ہی دینا ضروری ہے, لیکن آپ نے اس پہ کوئی چوچنا نہیں فرمائی, لیکن آپ نے بحیثیت مربی تربیت کے عنوان کو سامنے رکھا کہ نیکی نہ کرنے پر قسم کھا لی اس نے, نیکی نہ کرنے پر قسم کھائی. یہ جملہ جو کان میں پڑا کہ یہ کیا ہو گیا, فوراً دوڑے چلے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کر کر اس خاتون کے لیے جتنا ان کے لیے سہولت تھا اتنی ہی رقم لے کر ان کو سودے کو مکمل کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت پر تشریف فرما تھے, آپ کے صحابہ میں حضرت کعب ابن مالک اور حضرت ابن ابی حضرت, ان دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی. حضرت کعب ابن مالک کی رقم حضرت ابن ابی حضرت کے اوپر ادھار تھی, قرضہ ورضہ لیا تھا, مدت پوری ہو گئی اور وہ چکا نہیں پا رہے تھے, تو تقاضا ہوا, بات چیت چل رہی تھی, مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے بالکل متصل ادھر ہی آپ کے حجرات مطہرات تھے, تو مسجد میں بات چیت ہوتے ہوتے دونوں کی آواز بلند ہو گئی. حضرت کعب ابن مالک مطالبہ کر رہے ہیں اپنی اس قرضے کا اور حضرت ابن ابی حضرت وہ دے نہیں پا رہے, تو وہ معذرت اور تھوڑا سا مہلت چاہ رہے ہیں. اسی گفتگو میں آوازیں بلند ہو گئیں کہ آپ کے در دولت تک آواز جا پہنچی کہ مسجد میں کچھ شور ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اپنے حجرہ اطہر کا پردہ ہٹایا, جھانک کر دیکھا تو دیکھا کعب ابن مالک اور ابن ابی حضرت میں نوک جھونک چل رہی ہے, اور آپ معاملہ بھام گئے کہ ایک کا حق دوسرے پر ہے, ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک تھوڑا سا اس میں مہلت چاہ رہے ہیں, اور اس دوران گفتگو میں آوازیں بلند ہو گئیں. تو آپ نے جب معاملہ سمجھ لیا کہ یہ معاملہ ہے, آپ نے وہیں سے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ آدھا کر دو, پورا نہیں دے پا رہا تو آدھا کر دو. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اشارہ دیکھا کہ وہاں سے سفارش آ گئی کہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آدھا کر دو, جھٹ سے کہا چلو آدھا قرضہ معاف, آدھا چکا دو. یہ سبق آپ نے اپنے صحابہ کو اس تربیت کے انداز سے دیا کہ سامنے والا اگر مجبور ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے ساتھ اچھائی اور بہتری کر سکتے ہو, معاف کر دو آدھا قرضہ. ایک اشارہ پاتے ہی معاف کر دیا, ان کے لیے بھی آسانی اور سہولت ہو گئی اور معاملہ بھی نمٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری تعلیمات دے کر گئے ہیں, ان تعلیمات کو جو بھی اپنائے گا کامیاب اور کامران ہوگا, اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق معاملات کہ جو ہماری حسن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اپنانے والا ہمیشہ سرخ روئی والی زندگی اپنا اس کو نصیب ہوتی ہے. معاملات کی صفائی ہو, اخلاق کا اعلیٰ معیار ہو, اور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا ہو, ایسا اونچا ظرف رکھنے والے کہ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور آپ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبانے والی, ان دونوں حضرات کو بھی اللہ پاک نے جب نور ایمان سے منور فرمایا حاضر خدمت ہوئے, کھلے دل سے معاف فرما دیا. حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں, ان کو بھی معاف فرمایا. حضرت ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, ان کو بھی معاف فرما دیا. حالانکہ موقع پانے پر انسان انتقام لیتا ہے کہ حضرت حمزہ کا تو وہ حال کیا تھا کہ آپ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی, ناک کاٹ دی گئی, ہونٹ کاٹ دیے گئے, مسلح جس کو کہا جاتا, شکل بگاڑ دی گئی. آپ نے بھی جب ان کی حالت دیکھی تو ہچکیوں سے روئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی. آپ بھی انسان تھے, دل لگتے تھے, اس دل کے اندر درد ہوتا تھا, اپنوں کا غم آپ کو رلاتا تھا. کسی بھی جانے والے پر رونا یہ شریعت میں منع نہیں ہے, हाँ, मातम मना है, शोर शराबा मना है, और उल्टी सीधी बातें जबान से निकालना ये मना है, लेकिन रोना ये तो दिल के गम को हल्का करने का जरिया है। तो ऐसे खतरनाक हालात से गुजरने के बाद वही कातिल आकर माफी मांगता है, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है कि माफ कर दो। तो अफ़ दरगुज़र बड़ी ऊंची चीज है, इस सिफत को अपनाने वाला अल्लाह ताला उसको बुलंदी शान अता फरमाते हैं, दरगुजर करने वाले को, माफ करने वाले को, इस सुन्नत को जिंदा करने वाले को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले रहे हैं कि जन्नत के बीचों बीच घर अल्लाह ताला से मैं दिलवाऊंगा। तालीमात को अपनाने वाले कामयाब और कामरान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात भाई हैं हजरत अबू सुफियान इब्न हारिस। फतह मक्का के वक्त बीवी से कहा कि चलो रख्त सफर बांधो, भागते हैं। शुरू दिन से शायर थे, हुजूर के खिलाफ अशआर कहना, हुजूर के खिलाफ दुश्मनी की बातें करना, हालांकि बचपन के दोस्त थे। हम उमर थे दोनों, हजरत अबू सुफियान इब्न हारिस, हम उमरी के साथ जिस तरह बच्चे बचपन में साथ साथ खेलते हैं, चचाजात भाई हैं, घर के फर्द हैं, लेकिन जिस तरह अबू लहब के नसीब खोटे हुए, वो तो उसी खोटे नसीब के साथ दुनिया से रवाना हुए। इनके नसीब चमके, आखिर तक दुश्मनी पर तुले रहे, लेकिन फतह मक्का वाले दिन बेगम से कहा कि चलो सामान बांधो, राह फरार इख्तियार करते हैं, यहां से कहीं भाग निकलते हैं। बेगम ने कहा कब तक हक से रू गर्दानी करोगे, कब तक हक से मुंह मोड़ोगे। इस तरह का जब उन्होंने झिंझोड़ा तो कहा कि मिलना चाहता हूं लेकिन कहां से मिलूं, काफिला भी आ रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चुपचाप निकले मक्का मुकर्रमा से, पहले पहले जाकर निकले और जाकर काफिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला से मिले। डायरेक्ट जाकर मिलते जान का खतरा था, वहां से लश्कर जर्रार चला आ रहा है, तो लेकिन जाकर हजरत अब्बास से मिले, उनसे फरियाद की कि मेरी जान बचाओ और मैं ईमान कबूल करना चाहता हूं, किसी तरह मुझे हुजूर से जाकर मिलवाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अब्बास लेकर पहुंचे, आपने पूछा ये कौन है, साथ तुम्हारे कौन है, कहा अबू सुफियान इब्न हारिस। आपने नाराजगी में मुंह मोड़ लिया, कहा कि या रसूल अल्लाह, तो ये नादिम होकर आए हैं, इस्लाम कबूल करने आए हैं, माफी मांग रहे हैं आपसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपके चचा हजरत अब्बास ने मिन्नत समाजत की, उनके लिए सिफारिश की, तो आपने फिर उनको माफ फरमाया और वो भी फिर मुशर्रब इस्लाम हुए। जिस वक्त हजरत अब्बास की सिफारिश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, आप अपनी सवारी पर सवार थे, हजरत अब्बास नीचे खड़े थे और उनकी ओट के अंदर, उनकी आड़ के अंदर अबू सुफियान मुंह दिखा नहीं पा रहे थे, सारी जिंदगी दुश्मनी में गुजार दी, किस मुंह से आपका सामना करें। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश को हुजूर ने मंजूर फरमाया और रुख अनवर उनकी तरफ कर लिया, रजामंदी का इजहार किया, बेसाख्ता हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो नीचे खड़े थे, हुजूर सवारी पर थे, आपका कदम मुबारक पकड़ के चूम लिया कि आपने मेरी सिफारिश को कबूल फरमा लिया। हुनैन के मैदान में जब आप पर सख्त हमला हुआ तो यही अबू सुफियान आपकी लगाम थामे हुए आपकी हिफाजत पर मामूर थे। मदीना तैयबा में एक दिन गुजर हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ थी, आपने दिखाया जानती है कौन है ये अबू सुफियान इब्न हारिस, सारी जिंदगी दुश्मनी में गुजारी लेकिन अब इसका ये हाल है, मस्जिद में सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है, मस्जिद का ऐसा टाट बन चुका है, अल्लाह से ऐसी दोस्ती कायम कर ली है कि वो वक्त सारा माजी हो गया, दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से तारीफ फरमाई कि यही वो अबू सुफियान है कि जो मस्जिद में अब सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। असल चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उन तालीमात को जो भी अपनाएगा कामयाब और कामरान होगा। मेरे वो जो मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए हूँ हाफिज, मैं इसीलिए नमाजी, इस किस्म के अशआर हैं कि जब अल्लाह ताला से बंदा ताल्लुक जोड़ लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला बंदे को ऐसा कुर्ब अता फरमाते हैं कि माजी के सारे मामलात साफ सुथरे हो जाते हैं। अल इस्लामु यहदिमु मा काना कबलहू, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हो जाए, सच्चा ताल्लुक हो जाए और आपके तौर तरीके इंसान अपनी जिंदगी में जिंदा करने लग जाए और उसको ये तलब और तड़प पैदा हो जाए कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक हो जाए, جس کے لیے میں نے بتایا کہ اس وے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب کو انسان لے لے, پڑھتا چلا جائے اور زندگی کے اندر ان طور طریقوں کو اپناتا چلا جائے, وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی بہت بڑی تبدیلی کے اس میں نمایاں ہوتی ہے, کہ اس کے اندر سنتیں زندہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ محمد سے وفاتون صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں, اللہ تعالیٰ بندے کے ہو جاتے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا محبت والا تعلق نصیب فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي إله العالمين, أويس مياك والدة ماجدة كو, اجلال حیدر کی والدہ ماجدہ کو, تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو, اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.